ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو اب نہیں کھا، افطار وغیرہ مسجد میں نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے، تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیا جائے، چاہے تو برابر درود شریف پڑھ لیجئے، اب بے شک افطار کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1446 نجری کے ربیع الاول شریف کی چھٹی شب ہے، اس مناسبت سے اربعین عطار قسط 2 سے فضیلت نمبر 6 پیش کرتا ہوں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وضو نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑے۔ حوالہ معجم کبیر جلد 6 صفحہ 121، حدیث نمبر 5698۔ اس حدیث پاک کی شرح یہ، علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس شخص کا وضو مکمل فضیلت والا نہیں جو وضو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ سننے کی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ حسب حال، جو آپ کی نیت بنتی ہو، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر ان پھیل کر دوسرے کو تنگ جگہ، دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ پر ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ جب تک صلاۃ و سلام نہ ہو جائے اپنی جگہ نہیں چھوڑوں گا، اگر مجبوری نہ ہوئی۔ مدنی مذاکرہ ختم ہونے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام کروں گا، مصافحہ کروں گا اور نیکی کی دعوت دوں گا، مدنی قافلوں کی ترغیب دلاؤں گا، نیک اعمال پر عمل کرنے کی ترغیب دلاؤں گا وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی
اللہ علی محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. علی شہزاد سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چراغا وغیرہ کر رہے ہوں تو آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، جشن ولادت منانے کا کیا فائدہ؟ تو ان کا ایسا کہنا کیسا ہے؟
یہ واقعی نماز تو فرض ہے، کوئی شک نہیں، نماز پڑھنی ہی چاہیے، نماز معاف نہیں ہے. اور سب سے پہلے قیامت کے دن نماز پوچھی جائے گی، یہ درست نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی بدرجہ اولا نہ درست ہوں گے. تاکید تو بہت ہے نماز کی، اور فرض بھی ہے، پڑھنی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب جو نماز نہیں پڑھتا یا فرائض ادا نہیں کرتا اب وہ کسی صورت میں اور نیکیاں نہ کرے. السلام علیکم کہنا یہ نیکی ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو بے نمازی ہے کیا اس پر پابندی لگائیں گے کہ وہ السلام علیکم بھی نہ کہا کرے؟ یہ نیکی ہے، نماز نہیں پڑھتا، سلام سے کیا فائدہ؟ اچھا آپ نے ابھی کہا اللہ، نماز نہیں پڑھتے اور کہا اللہ، اللہ تو نیکی ہے اللہ کہنا، تو کیا فائدہ آپ کو اللہ کا نام لینے سے؟ اچھا جو نماز نہیں پڑھتا اس نے کسی غریب کی مدد کر دی، ہے نا، غریب کا دل خوش کر دیا، اس کو کچھ رقم پیش کر دی، بیچارہ دکھی تھا، ارے نماز نہیں پڑھتے اور تم نے غریب کی مدد کر دی، کیا فائدہ؟ پھر غریب اور یہ امیر دونوں مل کے ڈھیمیں گے آپ کو، بتائیں گے کہ کیا فائدہ، سمجھے؟ تو اس لیے مطلب عقل اور ہوش کے ناخن ٹے. کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کو کائے کو روکتے ہیں یار، بلکہ یہی نیکی ہو سکتا ہے اس کو نمازوں کی طرف بھی لیے آئے. تو یہ لوگوں کی بڑی عجیب منطق ہے، نماز نہیں پڑھتے یہ کرنا کیا فائدہ، نماز نہیں پڑھتے وہ کیا فائدہ؟ تم کو نماز پڑھنا آتی ہے؟ اچھا آتی ہے، قبول ہو گئی، اس کی کوئی گارنٹی ہے اللہ کی بارگاہ میں؟ تو خالی چراغا ہی نظر آتا ہے کہ جشن ولادت کا کیا فائدہ. تو باقی تو قدم قدم پر ایک مسلمان جو ہے، بھلے بے نمازی ہے، غلط کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، لیکن قدم قدم پر اللہ کا نام لے رہا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، کبھی کبھی سبحان اللہ بول رہا ہے. تو کہ سارے کام اس کو بند کروا دو کہ نماز نہیں پڑھتے ہو تو یہ اللہ رسول کا نام لیتے ہی کیوں، کوئی فائدہ نہیں ہے، چھوڑو اس کو. تو ایسا نہ کریں. یہ تو ولید بن مغیرہ کی صفت ہے. ہاں ولید بن مغیرہ بہت سخت کافر تھا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس کے 10 عیب قرآن نے گنوائے، اس میں ایک یہ بھی تھا، مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا. یہ چراغا بھی ایک کوئی اچھی نیت سے جشن ولادت کے موقع پر کرتا ہے تو ایک اچھا کام کرتا ہے، ایک نیک کام کرتا ہے، تو اس کو روکنا یہ درست نہیں ہے. ہاں اپنے شادیوں میں جو چراغے کرتے ہو، ختناؤں میں یا اور اندھیرے میں ڈوبے رہو، مت کرو، تو کریں گے. کس صحابی نے بھائی شادی کے موقع پر اپنی بلڈنگ سجائی تھی؟ تو مطلب یہ کہ خامہ خواہ مطلب آخر جشن ولادت میں کیوں مطلب مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سرکار کی محبت میں کوئی کرتا ہے تو آپ بھی مطلب ان کی صحبت میں عاشقان رسول کی، انشاءاللہ آپ بھی کرنا سیکھ جاؤ گے، جذبہ ملے گا. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، تم کسی نیکی کو حقیر نہ جانو، ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، اگرچہ وہ تمہارا اپنا بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا ہی ہو. ابو ذر غفاری صحابیوں کہہ رہے کہ فرما رہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم کسی نیکی کو حقیر نہ جانو اگرچہ وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا ہی ہو، یعنی کہ ملاقات کرنا اپنے بھائی سے مسکرا کر، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے، بے نمازی کو مت کرنے دو، ہاتھ باندھ دو اس کے، پھر آپ کو بتائے گا سمجھے کہ نیکی سے کس طرح روکا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی اللہ تعالی کی خوشنودی کی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی بعض باتیں انسان کے نزدیک بہت معمولی سی ہوتی ہیں، اللہ تعالی اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے. کبھی اللہ تعالی کی ناراضی کی بات کرتا ہے اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا، اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے. بخاری کتاب الرقاق باب حفظ اللسان، حدیث نمبر 6478. تو یہ مطلب ہے کہ بعض اوقات ایسی بات کرتا ہے بندہ کہ اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کو پتا نہیں ہوتا، اچھی بات کر جاتا ہے اس کے منہ سے ادا ہو جاتی ہے. صرف بعض اوقات اس کی بات ایسی نکل جاتی ہے منہ سے اور اس کا خیال نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے. تو اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کریں، سمجھے، آپ چراغاں نہ کریں تو گناہگار نہیں ہے، چراغاں کو برا سمجھیں گے تو یہ برا ہے، اس کے ایک نیک کام کو کر رہے ہیں. جشن ولادت کے چراغاں میری مراد ہے. کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا گزری، فرمایا عبادات ضائع ہو گئی، اشارات فنا ہو گئے، ہاں اگر کام آئی تو وہ تہجد کی چند رکعتیں جنہیں رات کو ادا کیا کرتا تھا. حوالہ لمعات التنقیح جلد 3 صفحہ نمبر 344. تو اللہ پاک کو کون سی نیکی پسند آ جائے اس کا کسی کو بھی نہیں پتا، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، چھپا فیصلہ کس کے بارے میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے کوئی سی بھی نیکی ہو کسی کو کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے کیا فائدہ، لیکن یہ بعض اوقات اسی میں کہا جاتا ہے، 11ویں شریف کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا، کیا فائدہ؟ آپ کی دعوت کرتا ہے، بریانی کھلاتا ہے، نیکی کا کام ہے، تبھی یاد آتا ہے کہ نماز تو پڑھتا نہیں، بولے میرے کو دعوت دینے آ گیا، حاضر حاضر ابھی آیا، دیر پہلے سے جا کے بیٹھ جاؤ گے بریانی کھانے کے لیے، تب بالکل یاد نہیں آتا، یہ تو بے نمازی ہے، اس کی بریانی کی نیکی تو کیا فائدہ؟ نہیں، کبھی بھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. اگر جشن ولادت کے بارے میں کیوں آتا ہے کیا فائدہ، 11ویں شریف کے بارے میں کیوں آتا ہے کیا فائدہ؟ اس لیے اپنی سوچ کا علاج کیجئے. سوچ کا علاج کرنے کی ہاسپٹل جو ہے نا، یہ فیضان مدینہ ہے. آ جاؤ فیضان مدینہ، آ جاؤ، انشاءاللہ علاج ہو جائے گا، سب سمجھ میں آ جائے گا، اللہ نے چاہ تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد. یہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، اور فرض نماز کے بعد آیت الکرسی سلام پھیرنے کے فوراً بعد پڑھنی چاہیے یا سنتوں اور نوافل کے بعد یہ پڑھنی چاہیے؟ اور یہ مزید، یہ امیر علیہ سنت سے درخواست ہے کہ میرے لیے اور میرے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا فرما دیں.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہما بغیر حساب. آیت الکرسی پڑھنے والا فرض نمازوں میں، فرض نمازوں کے بعد وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا، یہ فضیلت بھی ہے اس کی. اب یہ کہ فرض نمازوں کے فوراً بعد اگر پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، اور سنت نفل پڑھ کے اگر پڑھے جب بھی صحیح ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
امیر اہل سنت، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ ماں باپ کو اولاد کی شادی کے لیے رشتے کی فکر ہوتی ہے، رشتہ ہو جائے تو شادی کے اخراجات کی فکر، شادی ہو جائے تو ان کا گھر بسانے کی فکر. امیر اہل سنت، آپ سے سوال یہ ہے کہ والدین کو اولاد کی شادی کرنے کے بعد کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یا وہ کون کون سے ایسے کام کریں جن سے ان کی اولاد کا گھر بسے اور وہ خوش و خرم اپنی زندگی گزار سکے؟
لمبا جواب ہے اس کا. اس کے لیے نگران شورا کے بڑے طویل یعنی تفصیلی بیانات ہیں کہ کن کن باتوں کا خیال رکھیے، بڑا لمبا جواب ہے اس کا. بہرحال معاملے میں شریعت کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ برکت اس کی حاصل ہوگی. یہ معلوم نہیں ہے تو معلوم نہیں تو سیکھیں، کتابیں پڑھیں، بہار شریعت پہ بھی اس کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے شادیوں کے بارے میں، پھر مکتبۃ المدینہ میں بھی رسالے ہیں، سنت نکاح غالباً ایک رسالہ یہ بھی ہے. اس طرح کی مطلب مطالعہ کریں، علماء سے رہنمائی لیں جا کر ان کے پاس، وہ رسم و رواج جو شریعت سے نہیں ٹکراتے وہ جائز ہوتے ہیں، لیکن کچھ رسم و رواج بلکہ کئی رسم و رواج ہمارے یہاں ایسے کیے جاتے ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتے. اور پھر ہر برادری کے یہاں الگ الگ رواج ہوتا ہے، تو وہی دیکھیں جامع بات یہ کہ شریعت کے مطابق جو رواج ہے وہ اوکے ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے وہ مطلب نہیں کرنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال ہے، اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھنے کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا اس کا کوئی ثواب بھی ملتا ہے؟ اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں.
اللہ پاک سے ملاقات کا شوق تو بالکل ہونا ہی چاہیے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی دعا میں عرض کرو، اللہم ارزقنی لذت النظر الی وجہک الکریم والشوق الی لقائک. اے اللہ پاک مجھے اپنے دیدار کی لذت اور اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. یہ شوق جو ہے نا یہ آخری وقت میں یہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ پاک کی ملاقات کروں گا، بیزاری نہ ہوں. مین جو شوق ہے نا وہ آخری وقت، برا نہ جانے، لیکن یہ نہ کہہ کہ مجھے شوق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی ملاقات کا شوق اور جذبہ تو ہونا چاہیے. دعا بھی کرے یا اللہ پاک مجھے اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، مجھے تورات شریف کی کسی خاص آیت کے بارے میں بتاؤ. تو انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک تورات میں ارشاد فرماتا ہے، نیک بندے میری ملاقات کا بہت شوق رکھتے ہیں اور میں ان کی ملاقات کا. پھر فرمایا کہ تورات میں اسی آیت کے قریب یہ بھی ہے کہ جو میری جستجو کرے گا وہ مجھے پا لے گا، اور جس نے میرے علاوہ کی جستجو کی وہ مجھے نہیں پا سکے گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ پاک سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ پاک بھی اسے ملاقات کو پسند کرتا ہے. مزید فرمایا، جب مومن کو موت آتی ہے اور اسے اللہ پاک کی رضا اور تکریم کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اسے موت کے بعد پیش آنے والے معاملے سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی، بس وہ اللہ پاک سے ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے. تو یہ ہے کہ زندگی بھر ملاقات کا شوق ہو، بندہ دعا کرتا رہے کہ مجھے اللہ پاک کی ملاقات کا شوق مل جائے، کہ ہم کو مطلب اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. حضرت ابو عثمان کہتے ہیں شوق محبت کا نتیجہ ہوتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو وہ اس سے ملاقات کا شوق بھی رکھتا ہے. تو اس لیے جتنی محبت زیادہ ہوگی ہمیں اللہ پاک سے تو اس کی ملاقات کا شوق بھی زیادہ ہوگا. تو ہر وقت اللہ پاک کی ملاقات کا شوق ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
قربت نہ کر دے عطا یا میرا سوال یہ ہے کہ اگر داڑھی کسی کی گھنی ہو اور وضو کے دوران جب ہم خلال کرتے ہیں تو اس خلال میں داڑھی کے نیچے کی جو جلد ہے کیا اس تک پانی پہنچانا فرض ہے؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ مثلا بعض اوقات مساجد میں وضو خانے پر رش ہوتا ہے، جمعے کی نماز ہے اور جماعت کھڑی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کس طرح سے خلال کریں کہ ہم جلدی خلال کر بھی لیں اور ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے؟
پتہ نہیں سائل نے خلال کو سمجھا کہ نہیں سمجھا، خلال میں کوئی دیر تو نہیں لگتے، وہ سیدھا ہاتھ جو داڑھی میں داخل گیا خلال ہو گیا، تو یہ سنت ہے خلال، اور گھنی داڑھی ہے تو اس کو بال جو جڑ تک دھلنے ہیں، اس کے جلد دھلنا فرض نہیں ہے، اور غسل میں البتہ بال کی نوک سے لے کر جڑ تک اور نیچے کی جلد اسکین یہ بھی دھلنا فرض ہے۔ باقی جو وضو میں نا تو وہ جیسے اس کو دبائیں گے نا تو جو چہرے کے دائرے میں جو جو جتنے بال آئیں گے نا ان کا دھلنا فرض ہے، نچلا حصہ جو ہے نا ان کا دھلنا فرض نہیں ہے، لیکن عام طور پہ یہ دھل جاتا ہے، یہ بھی ہم ذرا دھوتے ہیں نا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاں جہاں بال ہلکے ہلکے ہیں تو وہاں کھال دھلنا کھال بھی دھونی وضو میں بھی۔
میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میرے جسم میں تقریباً 3 ماہ سے پانی والے دانے ہو رہے ہیں جس میں مستقل پانی رس رہا ہے، تو اس میں نماز کا کیا حکم ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے اور دعاؤں سے بھی نواز دیجئے۔
اگر اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، اس میں ایسا ہے کہ اگر چپک ہے تو چپک کا تو لکھا ہے کہ باہر شریعت میں کہ کپڑا کتنا ہی اسے چپک چپک کر سن جائے یعنی آلود ہو جائے اس سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، اور دانوں میں غالباً اسی طرح ہوتا ہے کہ یا بہتا بھی ہے،
دونوں طرح ہوتے ہیں، لیکن یہ رسنے کا کہہ رہے ہیں کہ رس رہا ہے جی پانی رس رہا ہے، باقی چپک والے بھی ہوتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن سے پانی بہتا
ہوتا ہے
جی۔
اچھا تو اگر یہ نکل کے بہ جاتا ہے پانی تب تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، آزمائش تو ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے ان میں، آج کل کچھ یہ مرض نکلا ہے ہاتھ میں دانوں کا، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شفا عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ماہ میلاد شریف کے مدنی مذاکروں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ساری ہے، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول الحمدللہ مدنی مذاکروں میں شرکت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ آج خصوصی طور پر جو ہے وہ انٹیریئر سندھ کے علاقے جو شہر نواب شاہ ڈویژن اور اسی طرح صوبہ پنجاب کے شہر شیخوپورہ اور سرگودا ڈویژن کے عاشقان میلاد بھی الحمدللہ خصوصی طور پر یہاں شیخوپورہ اور سرگودا والے ٹرین کے ذریعے حاضر ہوئے ہیں۔ میلے سننا سیار جائے کہ سب کو دعاؤں سے بھی نواز ہیں۔
ماشاءاللہ جی آیا نو، سب کو خوش آمدید ویلکم، اللہ آپ سب کا آنا جانا قبول فرمائے، اور یہیں رہیے گا، ادھر ادھر گھومنے مت جائیے گا، دن کو بھی سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے، روزے بھی رکھ لیں گے مسجد میں رہیں گے تو انشاءاللہ، خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے اس میں شریک رات بھر جاگیں گے تو دن کو سونے کا بھی وقفہ ملے گا۔
میرا نام محمد علی رضا تاری ہے، میں چائنا سے عرض کر رہا ہوں، میری عمر 7 سال ہے۔ میری علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ شداد کون تھا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ میری اور میرے والدین کی مدینہ کی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔
شداد بھی ایک بیٹا تھا آج کا، بڑا زور والا، زوراور، طاقتور اور لمبے قد کا تھا، جس نے دنیا پر بادشاہت کی اور تمام بادشاہ اس کے فرما بردار ہو گئے، اور اس نے جنت کا تذکرہ سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانی چاہیے اور اس ارادے سے ایک بہت بڑا شہر بنایا جس کے محل یعنی کہ بلڈنگز سونے چاندی گولڈ اینڈ سلور کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، اور زبرجد اور یاقوت یہ ہیرے جواہرات کی قسمیں ہیں، جیمز وغیرہ، تو زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب کیے گئے اور ایسی فرش مکانوں رستوں میں بنائے گئے. سنگریزوں کی جگہ کنکریوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے. ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں. قسم قسم کے درخت اس نے تزئین کے ساتھ لگائے گئے، بڑے خوبصورت درخت لگائے گئے. جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ، اپنے وزرا وغیرہ کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا. جب ایک منزل فاصلہ باقی رہا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ پاک نے ان سب کو ہلاک کر دیا. شداد اپنی بنائی ہوئی جنت دیکھ نہ سکا. اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، چھپا فیصلہ کس کے بارے میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. اور یہ تو خیر وہ تھا بھی سرکش، اس کا مذہب کیا تھا، ہاں مطلب کوئی بت پرستی یا اچھا مشرک تھا.
یعنی بعض جو کتابوں کے اندر یہ روایت مذکور ہے، یعنی تفسیر کی بعض اسرائیلی روایتوں میں سے، تو اس میں یہی ہے کہ یہ قوم آج جو بالکل ابتدائی دوروں میں سے تھی اسی میں سے ایک فرد تھا، مشرکین میں سے.
مشرکین میں سے تھا یہ، یعنی کافر تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یہ ارشاد فرمائیے درود اہل بیت کیا ہوتا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا فوائد ہیں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس سے پسند ہو کہ اس کو پوری ناپ ملے، تو جب اہل بیت پر درود پڑے تو کہے اللہم صلی علی محمد نبی الامی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. الہی امی نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں کی ماؤں یعنی حضور کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر اور اہل بیت پر رحمت بھیج جیسے آل ابراہیم پر تو نے رحمت بھیجی، تو حمد و بزرگی والا ہے. حوالہ ابو داود جلد اول 369 حدیث نمبر 982. اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود کا پورا ثواب ملے اور دعا پورے طور پر قبول ہو، نیز ہر مراد حاصل ہو. مرآت الحوالہ مرآت المناجی جلد 2 صفحہ 105. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
شفا دو جا بی جمالی حسن جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ.
شمع
سے عرض ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے آس پاس کافی افراد ہوتے ہیں، مل جل کے لیے لوگ بھی ہوتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ بعض لوگ تنہائی کا شکار رہتے ہیں، اور عموماً اس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کی صورت میں نکلتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کا پلیز کوئی حل بھی ارشاد فرما دیں.
یعنی افراد ہونے کے باوجود وہ تنہائی کا شکار رہتے ہیں، ارد گرد افراد موجود ہیں لیکن وہ تنہائی کا شکار رہتے ہیں اور ڈپریشن کا بھی اس وجہ سے شکار ہو جاتے ہیں. جی تو اس کا علاج پوچھ رہے ہیں.
ماہر نفسیات کے پاس اس کو لے جانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ شاید ہو سکتا ہے یہی سوچ کر آسو سوال کیا ہو
کہ میں مشورہ دوں کہ ماہر نفسیات کے پاس لے جانا، اجازت مل گئی نا.
یہ سوچ کر آیا ہو کہ میں ماہر نفسیات کے پاس جا رہا ہوں.
میں ماہر نفسیات ہوں نہیں،
مجھے یہاں سے کوئی جواب مل جائے گا، کوئی مصروفیت مل جائے گی، کوئی ایسا کام مل جائے گا جس سے ہو سکتا ہے کوئی مدنی قافلے کی دعوت مل جائے گی. ہو سکتا ہے مدنی قافلے میں سفر کروں تو شاید میری یہ جو پریشانی ہے اور یہ تنہائی کا جو میرا جو احساس ہے وہ شاید دور ہو جائے آپ کی طرف سے. تو اسے کئی مشورے مل جاتے ہیں مدنی.
ویسے واقعی بعض مریض اس طرح کے ہوتے ہیں، بڑے دھنی ٹائپ کے بےچارے، ہر وقت کھوئے کھوئے رہیں گے. افراد ہیں اس کے پاس، مال بھی سب کچھ، لیکن تو ان کو سیٹ کرنا جو ہے نا ہے تھوڑا دشوار کام ہے. میرا تو یہ دہرا یہ فیلڈ نہیں ہے، سائیکولوجسٹ ایسوں کا علاج کرتے ہیں، ایک بات ان کا بھی علاج ہو نہیں پاتا. اللہ پاک ایسے مریضوں پر رحم کرے.
آمین.
صلو علی الحبیب محمد.
عربی الاول کا دن یادگار ہے، عربی الاول کا دن.
ابرار آ گیا خوشیاں مناؤ غم زد و غم خار آ گیا جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا اس وقت کام سید ابرار آ گیا امیر اہل سنت آپ کے لکھے ہوئے کلام کا ایک شعر ہے جس وقت کوئی مرحلہ دشوار آ گیا اس وقت کام سید ابرار آ گیا اس شعر میں کس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے برائے کرم وضاحت فرما دیجیے
جب بھی کوئی مشکل آ پڑی مرحلہ دشوار آ گیا کوئی کٹھن راہ درپیش ہوئی وہی کہ کوئی مشکل پیش آئی تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشکل حل فرما دیتے ہیں اپنے کرم سے جبکہ ان کو پکارا جائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے. حنیف عمر سوال کر رہے ہیں نقشے نالین پاک لگانے یا اپنے پاس رکھنے سے کیا کیا برکتیں ملتی ہیں کیا خواتین اپنے دوپٹے پر نقشے نالین پاک لگا سکتی ہیں اور اس کی چند احتیاطیں بھی ارشاد فرما دیں.
اسلامی بہنیں نالے پاک دوپٹے پر لگا سکتی ہیں یا نہیں تو اس طرح نہیں لگانا کہ باہر نکلیں تو لوگوں کی نظر پڑے. نالے پاک لگانا برکت کے لیے تو وہ برقعے کے اندر ہو. ہاں جہاں اسلامی بہنیں سب اسلامی بہنیں ہی جمع ہیں تو وہاں اگر سب کے سامنے بھی نالے پاک لگا ہوا ہے تو کوئی عرض نہیں ہے. ان کے لیے بھی جائز ہے نالے پاک سے برکتیں حاصل کرنا. ہاں نقش نالے پاک جبکہ ہو واقعی نقش نالے پاک تو اس کی تو بڑی برکتیں ہیں. پہلے جو کتابوں میں جو نقش نالے پاک دیے ہوئے ان کے لیے تو یہ سفر بھی کیے انہوں نے اور بڑی تصدیقات کی ہیں کہ یہ واقعی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نال شریف ہی کا عکس ہے یا کیا. پھر وہ اتھینٹک اور مطلب یعنی کہ مضبوط حوالوں سے انہوں نے علامہ تلیم ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ نقش اپنی کتاب میں دیا. اسی میں یہ لکھا بھی ہے کہ کس اس طرح حاصل کیے. اب تو خیر جس کو جس طرح سمجھ میں آتا ہے وہ قلم چلا لیتا ہے مشین چلا لیتا ہے وہ نقش اور یہ نسبت ہے. ایکچولی یہ نقش نالے پاک ہے یا نہیں اس میں بعض اوقات ظاہر ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی لیکن وہ نسبت ہے. انشاءاللہ نسبت کا احترام کریں گے ثواب تو ملے گا. ہو سکتا ہے واقعی یعنی کہ اوریجنل سے ہی چلا ہو. اوریجنل سے چلے بھی ہوں گے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. میں ایک بات کہتا ہوں کہ پہلے اس طرح محتاطین جو تھے وہ اس طرح انہوں نے جمع کیے تھے احتیاط کرنے والوں نے. اس کی برکتیں تو کافی ہیں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے فوائد لکھے ہیں. فتح رضویہ شریف میں کوئی اس طرح ہے کہ بہت میں نے وہ ہارڈ زبان لکھی ہوئی ہے کوشش کر کے آسان کرتے کرتے عرض کرتا ہوں کہ جس کے پاس نقش نالے پاک ہو وہ ظالموں کے ظلم شیطان کے شر اور حاسدین کی نظر سے محفوظ رہے. عورت بچے کی ولادت کے وقت اپنے سیدھے ہاتھ میں لے آسانی ہو اور جو ہمیشہ پاس رکھے لوگوں کے نزدیک عزت والا ہو. اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت نصیب ہو یا خواب میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہو صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا دیدار ہو جو اپنے پاس ہمیشہ رکھے اس کو. جس لشکر میں نقش نالے پاک ہو نہ بھاگے جس قافلے میں ہو اسے کوئی لوٹ نہ سکے جس کشتی میں ہو نہ ڈوبے جس مال میں ہو نہ چرے نہ چوری نہ ہو جس حاجت میں اسے تبسل کیا جائے اس کا وسیلہ پیش کیا جائے وہ حاجت ضرورت پوری ہو جس مراد کی نیت سے پاس رکھے حاصل ہو. درد کی جگہ پر اسے رکھ کر شفائیں ملی ہیں. مہلکوں، ہلاکت خیزیوں، مصیبتوں میں اس سے توسل کر کے، وسیلہ پیش کر کے نجات اور کامیابی کے راستے کھلے ہیں. اس باب میں حکایات صلاح واقعات بکثرت ہیں، اور امام تلیم ثانی وغیرہ نے فتح المتعال وغیرہ میں ذکر کیے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. سوال کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہوں اور چھینک آ جائے تو کیا یہ چھینک آنا دعا کے قبول ہونے کی علامت ہے؟
اور شاہد عدل لکھا ہے اس کو، عدل گواہ، یہ قبولیت کی علامت تو ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ایک اور سوال موصول ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، کہہ رہے کہتے ہیں کہ باپ کو بیٹیوں کے نصیب کا ملتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟
ذرا بیٹی ہے تو بیٹی کے نصیب کا تو ملے گا نا، تو بیٹی کھائے گی، پیے گی، پہنے گی. بیٹا بھی ہے تو بیٹے کے نصیب کا بھی ملے گا. جو جتنی اولاد زیادہ ہوگی ان سب کے نصیب کا تو ملے گا، سب کا گزارا ہوتا رہے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال یہ ہے کہ حق مہر کی رقم شرعی اعتبار سے کتنی ہونی چاہیے؟
2 تولے 7.5 ماشا چاندی، یہ کم از کم اتنی ہو، زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، جتنی بھی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار آئے، آمینہ تیرے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے، میرے سرکار آئے. ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے، میرے سرکار آئے.
سج گئی زمین عرش سج گیا، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، بتا دی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی. یا نبی آبادی، یا نبی آبادی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. محمد خدافا سب سے آخری نبی. جب
ماشاءاللہ، پیارے پیارے پھول جیسے، بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، ست کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سب کو بآمن عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. انہیں ماں باپ کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ، نانا نانی، دادا دادی بھی ہمراہ ہوں، سب کو بار بار حج نصیب کر، بار بار میٹھا میٹھا، شہد سے میٹھا مدینہ دکھا. آمین. جب ڈر لگے تو یا رؤوف ہو، یا رؤوف ہو، یا رؤوف ہو، یہ پڑھنا شروع کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ماشاءاللہ ہمارے کئی کچھ شعبہ جات اور خاص کر شعبہ اسلامی بہنوں کی طرف سے ہمارے پاس اطلاع ملی ہے کہ آج اسلامی بہنوں کی طرف سے بھی 125,000 ایک مقام پر یا سلاموں کا ورد یہ آپ کی صحت یابی کے لیے کیا گیا، اسی طرح 1,000 درود تنجینہ کا بھی ورد کیا گیا، اور بھی ہمارے تخصصی دعویٰ کہ اسلامی بہنوں ماشاءاللہ آپ کی صحت یابی کے لیے یا سلاموں کا ورد کیا،
ماشاءاللہ اللہ پاک سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی کاوشوں کو قبول کرے، ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ.
امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کئی دنوں سے علیل چل رہے ہیں، ابھی اجمیر معلیٰ میں خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں حاضر ہیں، اور اس مبارک مقام سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے پیر و مرشد شیخ کامل حضرت امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے خوب خوب دین متین کی خدمت ہو اور ان کی آل اولاد کا سکھ نصیب ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
تقبل اللہ تعالی.
میرا نام محمد احمد ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ دعا میں کہتے ہیں یا اللہ پاک ہماری دل سے دنیا کی محبت نکال دے، تو کیا اس میں لوگوں کی محبت بھی شامل ہے؟ جو آپ ارشاد فرما دیجیے.
دنیا کی محبت میں دنیاوی مقاصد کے لیے لوگوں کی محبت بھی آ گئی، اور اگر کسی سے اللہ کے لیے محبت کی ہے تو پھر وہ الگ ہے. تو دنیا وہ بری ہوتی ہے جس سے آخرت کو نقصان پہنچے. ماں باپ بھی دنیا میں ہیں، لیکن ماں باپ جنت میں داخلے کا سبب بھی بنتے ہیں. تو ماں باپ کی خدمت کرنا شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ دنیا نہیں بلکہ جو دین ہے. اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت کرنا یہ دنیا نہیں ہے، دین ہے. دنیا وہ بری ہوتی ہے جو مطلب آخرت کو نقصان پہنچائے، ورنہ اسے دنیا میں رہ کر تو جنت میں جانا ہے. تو ہم لوگ دنیا میں رہ کر دنیا کے ہو گئے، مشکل یہ ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے جتنی دنیا کی فکر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیرے اہل سنت پیارے، امیرے اہل سنت.
خزائن العرفان میں ہے، حدیث میں حقیقی توانگری کثرت مال سے حاصل نہیں ہوتی، حقیقی مالداری مال زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی، حقیقی توانگری نے حقیقی مالداری تو نفس کا بے نیاز ہونا ہے. حوالہ مسلم شریف صفحہ 522 حدیث نمبر 1051. تو یہ مطلب حدیث ہے، پاک اس کی شرح تو میں اپنے اٹکل سے نہیں کر سکتا، جنرل بات کرتا ہوں کہ وہ ایک شیخ سعدی کا فرمان ہے کہ تونگری بدلست نہ مال، بزرگی بعقلست نہ بسال. مالداری جو ہے مال سے نہیں ہے بلکہ دل سے. اب یہ تو خیر دیکھا ہوگا آپ نے کہ بعض مالدار مال خرچ کرنے میں بہت مطلب دل تنگ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں. غریب ہوتا ہے کہ وہ بڑا دلیر ہوتا ہے، یا درمیانہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات بڑے دلیر ہوتے ہیں خرچہ کرنے، لیکن مالدار جو ہے وہ مطلب یہ کہ بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے. سب نہیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اصل مالداری دل سے ہے، مال سے نہیں ہے. اور بزرگی علم و عقل سے ہے، عمر سے نہیں ہے. اب 100 سال کا بوڑھا ہے اس کو نماز بھی نہیں پڑھنا آتی، لیکن بہرحال یوں عمر کے حساب سے تو ہمارے بزرگ اس کو بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو بزرگ ہے وہ علم والا ہے، اب جیسے عالم ہے جوان ہے تو یہ بزرگ ہے، اور 100 سال کا عمر رسیدہ شخص ہے اور اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ ان مانو کر بزرگ نہیں ہے، جن مانو کر اہل علم بزرگ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایس ایم ایس کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو ہم کسی سے ملواتے ہیں تو اس میں بچے کا ہم یہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ ضدی ہے شرارتی ہے، تو بچے کو اس طرح کہنا کیسا ہے؟ مزید یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ بچوں کی ضد اور شرارت کی عادت کیسے چھڑائیں.
یعنی بچے کو سب کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ ضدی ہے شرارتی ہے.
جی جی.
یہ بچہ بھی بعض وقت سمجھدار ہوتا ہے، ملوانا اس کا مطلب سمجھدار ہے، یہ بچے کو اپنے لیے باغی بنانے والا کہ یہ ضدی ہے اور پھر بنے گا باغی. خطرہ تو ہے نا، عزت نفس تو سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، برا تو سب کو لگتا ہے، تو یہ بچہ پھر بدزن ہوتا ہے. یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ دعا کرو، یہ ماں کو بہت تنگ کرتا ہے تو باپ کو بہت تنگ کرتا ہے، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے کہ اس طرح وہ شاید زیادہ ہی تنگ کرے گا کہ اب دکھاؤں گا تم نے فلاں کے سامنے امام صاحب کے سامنے میرے کو ذلیل کر دیا، نہیں چھوڑوں گا. تو اس طرح طریقہ نہیں ہے، اگر دعا کا کہنا بھی ہے تو لکھ کر دے دے، الگ سے کہہ دے جب بچہ موجود نہ ہو، سامنے نہ کہا جائے، اس کے سامنے نہ کہا جائے، دوسروں کے سامنے بھی نہ کہا جائے کہ آپ کا بچہ ہے، جب لوگوں میں ڈیگریڈ ہو گیا تو کل رشتہ لینے آپ کو ہی نکلنا پڑے گا، پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو یہ تو عام ہے کہ لوگ اس کو کرتے ہیں اس طرح، اور بچے کو پیچھے سے بھی جبکہ ہے وہ ضدی، اور ضدی ہے شرارتی ہے، یہ کہنا یہ بچے کی غیبت ہے، بچے کی بھی غیبت ہوتی ہے، پورا باپ ہے اس میں تو غیبت کا، یہ غیبت کی تباہ کاری میں کچھ صفات پر یہ موجود ہے. حضرت علامہ عبد الحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت علامہ سیدنا ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے امام ابن حجر سے نقل کیا ہے، جس طرح بالغ کی غیبت حرام ہے اسی طرح نابالغ و مجنون یعنی پاگل کی غیبت بھی حرام ہے. لیکن راقم الحروف یعنی مولانا عبد الحی صاحب کی یہ رائے ہے کہ نزدیک تفصیل بہتر ہے. نمبر ایک، ایسا نابالغ بچہ جو فی الجملہ یعنی تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو کہ اپنی تعریف پر خوش اور اپنی برائی سے ناخوش ہوتا ہو، جیسا کہ معتو یعنی آدھا پاگل بھی اپنی تعریف اور مذمت کی سمجھ رکھتا ہے، تو ایسے نابالغ بچے کی غیبت جائز نہیں. اسی طرح نیم پاگل کی بھی نہ آدھے پاگل کی بھی ناجائز ہے. نمبر دو، ایسے نہ سمجھ بچے مثلا دودھ پیتے بچے اور پاگل کی بھی غیبت جائز نہیں جن کا کوئی والی وارث ہے، بے شک وہ بچہ یا پاگل اپنی تعریف یا برائی سمجھنے کی تمیز نہیں رکھتا، تاہم ان کے عیب بیان کرنے سے ان کے ماں باپ وغیرہ کو برا لگے گا. نمبر تین، ایسا لاوارث بچہ یا لاوارث پاگل جو اپنی تعریف و غیبت سے خوش اور ناخوش ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی غیبت جائز ہے، مگر زبان کو ایسوں کی غیبت سے بھی روکنا ہی بہتر ہے، کیونکہ بعض اوقات کہ بعض علماء کرام نے مطلقا یعنی ایک دن کے بچے اور نام اور ایک دن کے بچے اور مکمل پاگل کی غیبت کو بھی حرام قرار دیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اب یہ کہ بچوں کے تعلق سے اس میں مثالیں ہیں، آپ نے دین ہی نہ مجھے مثالیں کافی ہیں کہ یہ ہمارے عام ہے، چڑچڑا ہو گیا ہے بچے کے بارے میں، یہ کہتے ہیں چڑچڑا ہو گیا ہے، پیشاب کر دیتا ہے بستر میں، بستر گندا کر دیتا ہے، ماں کو مارتا ہے، باپ کو سامنے جواب دیتا ہے، پیچھے سے بچوں کی بہت الٹی سیدھی کوٹتے ہیں، بہت غصے والا ہے، توڑ پھوڑ بچا دیتا ہے، گالی نکالتا ہے، تو اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں عام ہوتی ہیں بچوں کے تعلق سے۔ چڑچڑا ہو گیا، یہ تو مطلب ہر گھر کی کہانی ہے، بات باتیں بولتے ہیں، چڑچڑا بہت ہو گیا ہے، دانت نکل رہے ہیں، چڑچڑا ہو گیا ہے، تو بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ چڑچڑا ہو گیا تو نظر آ جائے گا کسی کو کہ چڑچڑا ہو گیا ہے، ہمارے بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح مطلب بچوں کی غیبتیں بہت کی جاتی ہیں، بڑوں کی بھی کی جاتی ہے، تو بالغ بہرحال غیبت کی تباہ کاریاں سے میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں، تو بہرحال پاگل ہو یا سمجھدار، بالغ ہو یا نہ بالغ، بوڑھا ہو یا دودھ پیتا بچہ، ہر ایک کی غیبت سے بچنا چاہیے۔ بچوں کی غیبتوں کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کی غیبت کے گناہ ہونے کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے۔ جو منہ میں آیا بول دیا جاتا ہے، یہاں نمونتاً صرف 17 مثالیں پیش کی جاتی ہیں جو کئی صورتوں میں غیبت میں داخل ہو سکتی ہیں۔ بستر گندا کر دیتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا مگر تمیز نہیں آئی، یہ پیچھے سے کہا جاتا ہے بچوں کے تعلق سے، اس کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہے، چھوٹی بہن کو نوچتا ہے، چھوٹے منہ کو گود میں لو تو بڑا منہ حسد کرتا ہے، جبکہ وہ منہ جو ہو نا فکس ہو کہ فلاں منہ حسد کرتا ہے، دونوں منہ ایک دوسرے کی چگلیاں کھاتے رہتے ہیں، چھوٹا پڑھائی میں بہت ذہین ہے مگر بڑا 8 سال کا ہوا ابھی تک کند ذہن ہے، ماں کو بہت تنگ کرتا ہے، منی رات کو چیختی ہے، نہ سوتی ہے نہ کسی کو سونے دیتی ہے، منی نے غصے میں لات مار کر پانی کا کولر الٹ دیا، بہت چڑچڑا ہو گیا ہے، بات بات پر روٹ جاتا ہے، روزانہ کھانے کے وقت جھگڑا کرتا ہے، پڑھنے میں کمزور ہے، بڑی بچی نے چھوٹی والی کو بال کھینچ کر گرا دیا، بس لڑتا ہی رہتا ہے، صبح اٹھا کر تھک جاتے ہیں مگر جواب نہیں دیتا وغیرہ۔ عموماً بچے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور دیگر گھر والوں کی اپنی تتری زبان میں یا اشاروں سے غیبتیں کرتے رہتے ہیں، اور گھر والے ہنس ہنس کر داد دیتے ہیں، کبھی کسی کو لنگڑا تھا دیکھ لیتے ہیں تو خود بھی اس کی نقل اتارتے ہوئے لنگڑا کر چلتے ہیں اور گھر والوں سے داد وصول کرتے ہیں، حالانکہ کسی معین و معلوم معذور یعنی جس کو جانتے یعنی مخصوص معذور کی اس طرح کی نقالی بھی غیبت ہے۔ باپ جب کام کاج سے شام کو لوٹتا ہے تو عام طور پر بچہ یا بچی دن بھر کی کارکردگی سناتے ہیں، اس سے لطف تو بہت آتا ہے مگر اس کی کارکردگی میں غیبتوں کی بھی اچھی خاصی بھرمار ہوتی ہے۔ بچوں کو تو گناہ نہیں ہوتا مگر اولاد کی صحیح تربیت کرنا چونکہ والدین کی ذمہ داری ہے تو اس لیے بچوں کی زبانی غیبت سننے سے اولاد کی غلط تربیت ہوتی ہے، لہذا اولاد کی غلط تربیت کا وبال ماں باپ پر ہے۔ یقیناً بچوں کے غیبت کرنے پر ہنس پڑنے سے ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ گویا اس طرح غیبت میں مزید پکے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ بچوں کی بھی غیبت نہ کی جائے، بڑوں کی بھی غیبت نہ کی جائے، صحیح بات ہے، جانور کی بھی غیبت نہ کی جائے، کیسے؟ وہ جانور تو سمجھتا نہیں ہے، کوئی بکرا لے کر چلا آ رہا ہے بکری عید کے دنوں میں، مریل ہے، سمجھ نہیں آئی بکرے کو مریل ہے، جب جس کا بکرا ہے اس کی تو جان نکلی نا، اتنا برا لگے گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا فلاں کا بکرا مریل ہے، اس کی گائے ہڈیاں پسلیاں نکلی ہوئی ہیں، تو یہ مطلب اس جانور میں جو برائی موجود ہے، کمزوری یا کمی یا خامی، اس کا پیچھے سے تذکرہ کیا برائی بیان کرنے کے طور پر، تو یہ غیبت ہے، کیونکہ اس کا مالک سنے گا اس کو برا تو لگے گا. کسی کے کپڑے میلے تھے تو آپ نے پیچھے سے کہا فلاں کے کپڑے میلے تھے، صفائی نہیں رکھتا، اس کے گھر گئے تو واش روم صاف نہیں تھا، اس کے گھر گئے تو ادھر ادھر اس کچرے پھیلے ہوئے تھے، لوگ گھر چلانے کا سلیقہ نہیں ہے. اس طرح کی کئی غیبتیں ہمارے عام ہوتی ہیں جس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم یہ غلطی کر رہے ہیں اور غیبت کر رہے ہیں. ہو غیبت رہتی ہے، اس کی گاڑی ہے یا کٹاڑا، وہ گاڑی کی برائی کی کسی کی، یہ بھی غیبت میں آئے گا. اس کے کیا بولے، نہ بولنے میں نو گن، نو خوبی آئے نہ بولنے میں، یہ ایک مور ہے. لیکن جو آدمی چپ ہوتا ہے نا تو وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. لیکن غیبت تو خیر اشارے سے بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا سیریس آدمی عام طور پہ غیبتوں میں پڑتا نہیں ہے. تو بچے کے تعلق سے پوچھا تھا کہ اس کو کسی کے سامنے کہا کہ شرارتی ہے، ضدی ہے وغیرہ، اس سے یہ ساری باتیں چلی تھی. اب بچہ ضد اور شرارت چھوڑے کیسے؟ اس کے پھر اوراد ہے نا. بچے اگر ضد کریں تو ان پر اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ الفلق اور سورۃ ناس ایک ایک بار پڑھ کر روزانہ دم کر دیا جائے، انشاءاللہ الکریم ان کی ضد کرنے کی عادت نکل جائے گی. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. اب اس میں چند ایک باتیں ذہن میں آ رہی ہیں بچوں کے تعلق سے. جیسا آپ نے غیبت کا فرمایا تو والدین جیسے کہ آپس سے باتیں کرتے ہیں، اب ماں اپنے بیٹے کے بارے میں باپ سے، بچوں کے والد سے کچھ نہ کچھ شکایت کرتی ہے، بیٹی کے تعلق سے، بیٹے کے تعلق سے، یا بہو کے تعلق سے یعنی سسر سے. تو اب وہ جب باتیں کرتے ہیں تو اس میں جیسے مثال کے دو مرد نے سنا تو کہا ٹھیک ہے چلو میں ان سے بات کرتا ہوں. نہیں نہیں آپ نے بات نہیں کرنی ہے، میں بات نہیں کرنی تو کیسے ہوگا. یا یہی چیز شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے بچوں کے تعلق سے، یا آفس پہ بیٹا کام نہیں کر رہا ہوتا، آ کے کہتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہے کام نہیں کرتا، آتا نہیں ہے ٹائم پر، تو ماں کہتی ہے ٹھیک ہے میں سنے نہیں نہیں سمجھانا نہیں، ورنہ بولے گا کہ میں نے شکایت کی ہے. تو یہ جو انداز جو گھر میں ہوتا ہے، اسی طرح دو استاد اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی کلاس میں دونوں پڑھاتے ہیں اور دونوں بیٹھ کر کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، یار تمہیں بھی لگتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہے، تو یار ہیں تو پڑھائی میں تو دھیان نہیں دیتا، اچھا چلو میں سمجھا، یار سمجھانا نہیں، ورنہ وہ بولے گا کہ میں نے تم کو بتایا، بولے میں نے تم کو بتایا. اچھا اب جس کے بارے بات ہو رہی ہے اس تک بات کرنی نہیں ہے، مگر کرنی ہے آپس میں گفتگو، دو بھائیوں کے درمیان، دو پڑوسی کے آپس میں، دو آفس میں کام کرنے والے میاں بیوی، دونوں بھائی مل کر بات کرتے ہیں اپنے باپ کے بارے میں، یار کیا کر رہے ہیں یار آج کل، خرچہ ورچہ بند کر دیا، کیا بولتے ہو؟ تو یوں دونوں باتیں کریں، وہی میں ابو کو سمجھاؤ، ارے نہیں نہیں ابو کو نہیں سمجھانا، جو تھوڑا بہت ملنا نا وہی بند ہو جائے گا. اب یہ جو سارا سینیریو بنتا ہے تو بات کرنی نہیں ہے جس کے بارے میں بات کی گئی ہے، مگر آپس میں ڈسکشن کر لینی ہے، اس کو کیا نام دیں گے؟
غیبت ہی ہے اگر وہ برا ہے اس میں موجود ہے، ورنہ تہمت غیبت سے بڑا گناہ ہے. یہ تو عام ہے، عورتوں کی خاص عادت ہوتی ہے، کسی کو بولنا نہیں، اس کو بولنا نہیں، اس کو بولنا نہیں، اور برائیاں کریں گے، یہ خرابی ہے، وہ خامی ہے، یہ پرابلم ہے، بولنا نہیں، بولنا نہیں. تو میرے تو کبھی کبھی واسطہ پڑتا ہے مجھے بھی، یا پھر مجھے بتاتے ہی نہیں، بتانے کا کیا نیت تھی بتانے کی، جب مجھے اجازت ہی نہیں کہ میں اس کو سمجھاؤں تو بتایا کہ وہ. اسی طرح بعض لوگوں کی بھی عادت ہوتی ہے، لیکن عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے ایسا کہ بولنا نہیں، وہ ہر بات میں مطلب غیبت نہ بھی ہو تب بھی بولنا نہیں، کسی کو بولنا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
صبر کرے،
آپ بولے نہیں، بولنے سے فائدہ نہیں ہے نا،
رواتا نہیں ہے.
ہاں واقعی یار صحیح ہے، بعض وقت ایسا ہو جاتا ہے کہ رہا نہیں جاتا، نکل جاتا ہے.
اب یہی بات اگر اس کو سمجھ، یار جب آپ کو بات کرنی نہیں تھی، جب آپ کو سمجھانا نہیں تھا تو آپ کو پھر مجھ سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں کہاں بولوں، میں کہاں پہ ڈلکا کروں، میں اپنی بھڑاس کہاں نکالوں، تو میں یہ کیسے کروں، تو میں یہ کیسے کروں؟ اب یہ آپس میں جو بات کرتے ہیں، سیٹ ملازم سے ساتھ بھی کرتا ہے، سیٹ سپروائزر کے ساتھ بھی کرتا ہے، سپروائزر کسی اور کے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے کہ ہمارے مختلف طبقات میں یہ مرض پھیلا ہوا ہے، اور نہ منع کرو تو وہ یہی جواب ملتا ہے کہ پھر کہاں جائیں بھائی، آپ سے بات نہ کروں تو کس سے بات کروں، مطلب میرے کو بات بھی نہیں کرنی، نہ بولتا آپ سے بات کس سے بات کروں، اب یہ اس کو غصہ آ جاتا ہے، اس کا کیا کریں؟
ہے واقعی پرابلم تو ہے، سننا غیبت یہ بھی تو گناہ ہے،
اللہ پاک خیر کر،
اللہ رحم کر،
غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا درس اگر میں مشورہ دوں گا آفس میں، گھر میں، مختلف ایریاز میں، جہاں آپ رہتے ہیں، پبلک ڈیلنگس ہیں، پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، جو بھی آپ کے ادارے ہیں، واٹ ایور، اگر آپ ایک بار پھر پکا عزم کر کے اس کتاب کا درس ایک بار پھر شروع کریں، غیبت کی تباہ کاریاں، تو اس میں اللہ پاک نے چاہا تو غیبت، تہمت، چگلی، بہتان، دل آزاری، آبرو ریزی، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، کسی کے پیچھے اس کی برائیاں بیان کرنا، اس طرح کے یہ سمجھے کہ کئی موضوعات اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اگر امن گھر کو، معاشرے کو، آپس کے جو سیٹنگز ہیں ان کو ہم گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، تو میری آپ سب سے درخواست ہے جتنے دیکھنے سننے والے ہیں اپنے گھروں میں یا کہیں بھی، آپ غیبت کی تباہ کاریاں اگر آپ نے شروع کر دی تھی ایک بار پھر شروع کریں، نہیں کی تو ایک بار کریں، اللہ پاک نے چاہ تو اس کی برکتیں ہمارے گھر بار میں ہمیں ملیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم،
سبحان اللہ، پیاری صورت، ہستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول۔ مفتی صاحب، جب یہ شعر یا یہ مصرع یا یہ کلمات جب بندہ پڑھتا ہے، سنتا ہے، اور اس نے کر کر یہ روایتیں پڑھی ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور چہرے پاک کے حسن کے تعلق سے جب آپ کلام فرماتے تھے، جب آپ باتیں فرماتے تھے، اس وقت کے جو حدیث پاک کے بیان کی گئی ہیں صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیفیتیں بیان کی ہیں، اور پھر بندہ جب آنکھ بند کر کے یہ اشعار پڑھے یا سنے، پیاری صورت، ہستا چہرہ، منہ سے جھڑتے پھول، تو وہ روایتیں اگر کچھ اگر آپ یاد آتی ہوں اور بیان کریں تو، کیونکہ یہ بات عشق رسول میں بڑا اضافہ کرتی ہیں۔
پیاری صورت، تو اس میں صحابہ اکرام علیہ رضوان بالاتفاق اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جب بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بیان کرتے، خوبصورتی بیان کرتے، تو آخر میں ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کوئی شے آپ سے بڑھ کر حسین نہیں دیکھی، سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حسین پایا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو حسن و جمال تھا اس کے حوالے سے اتنا کافی ہے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بعض علماء کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہم پر رحمت فرماتے ہوئے، مخلوق پر رحمت فرماتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل حسن و جمال کو ہمارے سامنے ظاہر ہی نہیں فرمایا، کیونکہ اگر آپ کا مکمل حسن ظاہر ہو جاتا تو مخلوق میں کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔
سبحان اللہ،
اس قدر حسین و جمیل اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا تھا۔ امام مزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تہذیب الکمال میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور کسی کام میں مصروف تھے، غالباً اپنے مبارک جوتے سی رہے تھے، تو اچانک نظر اٹھا کے دیکھا تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ٹک ٹکی باندھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں، مسلسل دیکھی جا رہی تھیں۔ تو پوچھا کہ کیا دیکھتی ہو عائشہ، کیا دیکھ رہی ہو اس طرح؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے یہ آئے ہوئے ہیں، اور ایسا اس سے لگ رہا ہے ان پسینوں کے قطروں سے جیسے ان سے نور نکل رہا ہو۔ تو صحابہ اکرام علیہ رضوان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کے دو طریقے ذکر کیے ہیں کتابوں کے اندر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت صحابہ اکرام علیہ رضوان کس انداز میں کیا کرتے تھے۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ نظریں اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اور ٹک ٹک یعنی جو نظریں ہوتی تھیں اس کے گوشوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آنکھوں
کے گوشوں سے دیکھتے تھے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو احادیث طیبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کی عمومی طور پر بیان ہوئی ہیں وہ ان صحابہ اکرام علیہ رضوان نے بیان کی ہیں جو بہت چھوٹی عمر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جیسے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، اسی طرح ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو بچپن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی بھی آئیں،
قرب نصیب تھا بچپن
جی، تو بچپن میں چونکہ وہ دیکھ لیا کرتے تھے تو اس لیے انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ علیہ بیان کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک یہ طریقہ کار تھا، اور دوسرا بسا اوقات ان کا یہ معاملہ ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری اور منموہنی صورت کو جب وہ دیکھتے تو پھر وہ نگاہیں نیچی نہیں کر پاتے تھے، یعنی ان کی آنکھیں ٹک جاتی تھیں اور اتنا ان سے ہو ہی نہیں پاتا تھا کہ اپنی آنکھوں کو اپنی پلکوں کو بھی جھپکیں، بلکہ مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی رہتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا حسن بنایا تھا، اور آپ کے رنگ مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اظہر اللون بنایا تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا مبارک گورا گورا کلر کہ جس کے اندر ہلکی ہلکی سرخی ملی ہوئی ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حریہ مبارک بیان کیا گیا, چہرے مبارک کا حسن و کلر بیان کیا گیا, وہ یہ بیان کیا گیا کہ آپ ابیض مشرب بالحمرا, رنگ گورا گورا تھا لیکن اس میں ساتھ میں سرخی ملی ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں, جیسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ کأن الشمس تجری فی وجہہ, گویا کہ سورج جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کے اندر گھوم رہا ہوتا تھا. یعنی اس قدر روشنی, اس قدر نور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہوتا جیسا کہ سورج آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے برکت حاصل کر رہا ہو. اور جہاں تک رہا تبسم,
حسن نمکین حضور,
بالکل یعنی
وہ نمکین حسن والا ہمارا نبی ہے نا, اب کیا حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم, وہ ملیح دل آرا ہمارا نبی, سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات فرمائی.
اور جہاں تک رہا مسکراہٹ کا معاملہ, ہستی پیاری صورت, ہستا چہرہ, تو سبحان اللہ, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی. یعنی جو موقع مسکرانے کا ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ مسکراتے تھے.
صدقے یا رسول
اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں وصف بیان کیے گئے ہیں, ایک آپ کا نام المتبسم ذکر کیا گیا جس کا مطلب بھی تبسم فرمانے والا, مسکرانے والا ہوتا ہے, اور دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک وصف جو بیان کیا گیا, یعنی خوبی جو بیان کی گئی, وہ آپ کی دائم الفکر, اور کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ فکر کے اندر رہتے تھے, تفکر کے اندر رہتے تھے. علماء نے دونوں چیزوں کو یوں بیان کیا کہ جب آپ تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں ہوتے تو اس وقت مخلوق کے, بالخصوص اپنی امت کے حالات پر غور و فکر کر کے غمگین رہا کرتے تھے, اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے, اور جب مخلوق کے درمیان آتے, لوگوں کے درمیان آتے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ پر تبسم ہوتا, مسکراہٹ ہوتی. اور جو واقعات کتب میں, کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے, تبسم کے ذکر کیے گئے ہیں, اس میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو عمومی طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مسکرانا ہوتا تھا وہ اپنی امت کی کسی خوشی کے اوپر مسکرانا ہوتا تھا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشخبری دی جاتی کہ آپ کی امت کے لیے ثواب ہے, تو چہرہ مبارکہ کے اوپر بشارت کی وجہ سے اور خوشی کے آثار اور چمک جو ہے وہ بڑھ جایا کرتی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بہت تبسم والا ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی غالباً اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ ایک عربی, عرب کے دیہات کے رہنے والے, بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کچھ عطا فرمائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فی الوقت تو ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے, تم ایسا کرو کہ جاؤ اور اپنی ضرورت کی چیز
لے لو,
ادائیگی ہم کر دیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے آپ کو اس بات کا تو مکلف نہیں کیا, آپ کے پاس موجود ہے, آپ عطا فرمائیں, نہیں ہے آپ معذرت کر لیں. راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر پسندیدگی کے آثار نہیں آئے, یعنی یہ بات پسند نہ آئی. تو وہاں ایک عربی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انفق ولا تخشى من ذی العرش اقلالا, کہ خرچ کیجئے اور عرش کے مالک سے کسی طرح کی کمی کا آپ خوف نہ کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ مسکرا اٹھا, اس پر اور جو ہے وہ روشنی آئی, اور فرمایا کہ بھی عمر تو, مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. اور ایک بڑی پیاری روایت ہے اس حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے, بیٹھے ہوئے تھے, تو اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں رسول اللہ, آپ کیوں مسکرائے, کس چیز نے آپ کو مسکرانے پر مجبور کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ایک منظر پیش کیا کہ میرے دو امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے, ان میں سے ایک ظالم اور دوسرا مظلوم ہے. مظلوم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اس سے میرا بدلہ دلوا, اس نے مجھ پر ظلم کیے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا حق ادا کر. تو اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, درہم و دینار تو اس وقت ہوں گے نہیں, کچھ بھی نہیں. تو فرمایا کہ اس کی نیکیاں لے کر یہ اس مظلوم کو دے دی جائیں یا مظلوم کے گناہ لے کے اس ظالم پر ڈال دیے جائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما کر رو پڑے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, اور آپ نے فرمایا کہ وہ بڑا عظیم دن ہوگا, یعنی بڑا سخت دن ہوگا. یہ رونا تھا اس بنیاد پر کہ آپ نے اپنی امت کے اس حال کو ملاحظہ کیا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں سے فرمائے گا, مظلوم سے فرمائے گا کہ ذرا اپنے سر کو اوپر اٹھا. تو وہ سر اوپر اٹھائے گا تو وہ جنت کے اندر دیکھے گا, اور اسے وہاں سونے کے شہر نظر آئیں گے, چاندی کے محل نظر آئیں گے, اس کو چاندی کے محل نظر آئیں شہر نظر آئیں گے, پورے شہر چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے, جس میں سونے کے محلات ہوں گے, ان میں جواہرات لگے ہوئے ہوں گے. وہ دیکھے گا, حیران نہیں جائے گا کہ یہ کیا ہے. عرض کرے گا, یا اللہ عز و جل, کس کے لیے ہے؟
آئے آئے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کر دے.
اللہ,
وہ کہے گا, یا اللہ, اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ تو ادا کر سکتا ہے. بولا, یا رب, میں ادا کر سکتا ہوں؟ بولا, ہاں تو ادا کر سکتا ہے. بولا, کیا قیمت ہے؟ فرمایا کہ تو اپنے اس بھائی کو معاف فرما دے, یہ اس کی قیمت ہے. وہ کہے گا, میں نے معاف کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اپنے اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور جنت کے اندر داخل ہو جا. یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی. وہ مسکراہٹوں کے جو مقامات ہیں, علماء نے پوری پوری کتابیں اس موضوع پر لکھیں, اور جب ہم اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں تو عام طور پر جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے ہوتی ہے. تو یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی پھر وہی کام کریں کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنے. تو موہنی صورت, پیاری صورت, ہستا چہرہ, منہ سے جھڑتے پھول, تو ان کی تو گفتگو کمال ہی کمال ہوتی تھی. وہ تو جس سے بات کرتے تھے اس کے غم دور کر دیا کرتے تھے, جو ان کو دیکھ لے اس کے غم دور ہو جاتے, بلکہ جب وہ یاد ہی آ جاتے ہیں تو سب غم بھلا دیتے ہیں.
ان کے
صاحب, اس شعر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایک دل ہمارا گیا ہے, آزار اس کا شکر. تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے.
آزار یہ تکلیفوں کو بولتے ہیں, دل کی تکلیفیں. تو ایک تو دل کی ایک تو تکلیفیں ہوتی ہیں نا, یعنی دل زندہ ہے, دل مردہ نہیں ہے, مرا نہیں ہے, تو وہ ایک الگ دل ہوتا ہے. لیکن جن کے دل مر ہی جائیں تو وہ تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں. تو اس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کمال گفتگو کی طرف اشارہ کیا جس پر ہم بات کر رہے تھے, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر آئے تو اس وقت کا جو دور تھا وہ تھوڑا سا بھی پڑھنے والا اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جو مشرکین تھے, جو کفار تھے, ان کے اندر کس قدر سختی تھی, یعنی طبیعت کے اندر سختی موجود تھی. بعض اوقات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو حاضر ہو کر سوال کرنا چاہتے تو پہلے سے کہتے تھے کہ فمشدد علیک, ہم آپ سے سوال کریں گے اور سوال بھی بڑی سختی کے ساتھ کریں گے.
اللہ پاک.
اور بعض اوقات مانگنے کے لیے بھی آتے عرب کے جو دیہات کے رہنے والے ہوتے تو وہ چادریں کھینچ کھینچ کر سختی کے ساتھ اسے سوالات کرتے, مانگتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے واقعات موجود ہیں,
کلچر ہی کچھ ایسا تھا.
جی بالکل ایسا, کیونکہ وہ دیہات اور صحرا کے اندر رہتے تھے,
ان کے لیے یہ نارمل چیز تھی.
تو وہ جو صحرائی آب و ہوا ہوتی ہے,
وہ آداب رسالت, آداب رسول اور جو بارگاہ کے جو آداب تھے ان سے آئی تھنک وہ نابلد تھے, ان کو علم ہی نہیں تھا کہ یہ کیا ہے.
اسلام بھی لے کر نہیں آتے تھے نا, تو اس سے پہلے یہ معاملات تھے. تو طبیعتوں کے اندر اس طرح کے معاملات. اور پھر اس کے بعد جو کافر ہوتا ہے تو کافر کے لیے قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ موتا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ مردے ہیں, تو یعنی بظاہر زندہ ہیں لیکن چونکہ ان کے دل مر چکے, کفر کی گندگی, کفر کے اندھیرے نے ان کے دلوں کو مار دیا تھا, اس لیے چلتے پھرتے تو تھے لیکن حقیقتاً یہ مردہ تھے. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ آپ کی ذات تو وہ ہے, وہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے کہ یہ جو چلتے پھرتے مردے تھے یعنی کفار تھے, آپ نے تو ان کو جلا دیا, ان کو ایمان کی, ان کو اخلاق کی وہ دولت دی کہ جو پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے آپ کے بارے میں اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا, کہ آپ کے آنے سے پہلے یہ آپس میں شدید دشمن تھے لیکن جب آپ تشریف لے آئے تو آپ کے ذریعے اللہ نے ان کے پر نعمت کی, ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا کی اور یہ لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے.
اوس و خزرج واقعات ہمارے سامنے, بالکل دونوں قبیلے,
وہ جو جنگیں تھیں ان کی لڑائیاں تھیں جو برسوں تک جاری رہتی تھیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو اور اسی طرح مکے کے رہنے والے جو مشرکین تھے ان کے دلوں کو زندہ کیا, ان چلتے پھرتے مردوں کو آپ نے زندہ کر دیا, جلا دیا. تو جب آپ ان کو زندہ کر سکتے ہیں تو ہمارے دل کی جو تکلیفیں ہیں, ہمارے دل کے اندر جو آزار ہیں, اب ہر ایک کے آزار اپنے اپنے ہوتے ہیں, تکلیفیں اپنی اپنی ہوتی ہیں, ہم اپنے اعتبار سے دنیاوی تکلیفیں دیکھیں گے, پریشانیاں دیکھیں گے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہاں پر جو جستجو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے دل میں آپ کی زیارت کی تمنا ہے, آپ کا دیدار کرنے کی تمنا ہے, تو ہمارے یہ تکلیفیں کیا,
ہر کوئی اپنے اپنے طور پر اس کو لے سکتا ہے کہ میرے مجھ میں یہ پرابلم ہے, میرے دل کی یہ تکلیف ہے, میرے اپنے یہ مسائل ہیں, روحانی مسائل ہیں یا دیگر مسائل ہیں. اس میں جسمانی مسائل کو بھی بندہ اگر لے لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کیا شفا عطا نہیں کر سکتی.
بالکل ایسا ہی ہے.
اچھا, اب کچھ دیر پہلے مفتی صاحب آپ نے ایک بڑا خوبصورت موضوع لیا اور پھر ہم شعر کی طرف چلے گئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مسکرانے کا تبسم کے جو واقعات ہیں ان میں ایک بڑا کئی واقعات وہ ہیں کہ جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کوئی خوشخبری, امت کے لیے بشارت, امت کو کسی قسم کا فائدہ, درود پاک کے بارے میں جب آیت کریمہ نازل ہوئی, جبریل امین خوشخبری لے کر آئے تھے کہ جو آپ پر ایک درود پڑے گا اللہ پاک کو 10 رحمتیں نازل فرمائے گا, تو بڑی چہرے پر بشاشت اور بڑے مطلب ماشاءاللہ جو روایتوں میں ملتا ہے. اس کے ساتھ آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا, جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فائدے کی بات جب آپ کے پاس پہنچتی تو آپ کے چہرے پر ایک خوشی کے آثار آتے اور چہرے کا جو انداز تھا وہ بڑا مسرت والا ہو جاتا. تو ہمیں بھی وہ عمل کرنے چاہیے کہ کیونکہ امتی کے عمل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو آقا اسے خوش ہو جائے. کچھ ان اعمال کی اگر طرف کچھ آپ ہماری توجہ دلا دیں کہ مثال کے طور پر یہ خاص طور پر, یوں تو ہر نیکی ہر اچھا عمل ظاہر ہے کہ امتی اچھا عمل کرے گا تو نبی کی خوشی کا عالم ہی کیا ہوگا کہ میرے امتی نے یہ عمل کیا ہے نا. لیکن خاص طور پر کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیش نظر ایسا ایسی معلومات ہو کہ بالخصوص یہ عمل وہ ہوتے ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی ہوتی ہوگی. جیسے مثال کے طور پر میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے, آپ اس کی تصدیق یا تردید فرما دیں, یعنی اگر کوئی سید سے محبت کرے اور سید کے ساتھ بھلائی کرے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے زیادہ خوشی ہوگی کہ میری اولاد کے ساتھ. اسی طرح اہل بیت اطہار کا جب ذکر کرے, خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح حسنین کریمین, اس طرح جو اہل بیت امہات المومنین, بالخصوص حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا خود فرماتے ہیں میرے مجھے ان کی محبت عطا کی گئی ہے ان کے تعلق سے, آپ فرماتے ہیں. اتنا دیگر ازواج مطہرات ہیں تو خاص ان کے لیے کوئی بھلائی کی بات کرے, ان کے لیے کوئی خیر کی بات کرے, ان کے لیے کوئی ایسی نیکی کی بات کرے تو آقا کی بارگاہ میں جب یہ ہمارا عمل حاضر ہو کہ یہ میرے اور میرے اہل بیت کے تعلق سے, میرے گھر والوں کے تعلق سے, میرے اصحاب کے تعلق سے, خلفائے راشدین کے تعلق سے, یہ ان کے ایسی ایسی نیکی بھری اور خوبصورت بات جب آقا کی بارگاہ پہنچے کہ اس سے میرے ابو بکر کے لیے اتنی پیاری بات کہی, اس سے میرے عمر کے لیے اتنی پیاری بات کہی, اس سے میرے عثمان اور میرے علی کے لیے اتنی پیاری بات کہی, رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین, دیگر صحابہ کرام, تو اس طرح یہ میری ایک ناقص عقل میں ایک بات آئی, تو یہ بھی اس کے تعلق سے بھی پلس جو بھی آپ تصدیق کیا جو فرمانا چاہیں, اور اس کے علاوہ مزید کچھ فرمانا چاہیں.
جی اصل میں نے گفتگو اسی لیے آپ کے لیے چھوڑ دی تھی آگے کہ امتی کو بھی وہ کام کرنے چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کریں. تو ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بیان کر دیا ساری امت کے لیے, اسی طرح جس طرح بالخصوص اہل بیت اطہار کا آپ نے تذکرہ کیا یا آپ نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کا ذکر کیا, تو یقیناً ان کا ذکر خیر, ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا, ان کے ساتھ بھلائی کرنا, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح امت کے ساتھ جب ہم بھی کوئی بھلائی والا کام کریں گے, خیر والا کام کریں گے, نیکی کی دعوت دیں گے, برائی سے روکیں گے, ان کے تکلیفوں کو دور کریں گے, ان کے لیے اچھائی والے کوئی سبب پیدا کریں گے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا سبب.
خاص کر مفتی صاحب وہ باتیں جن کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد, جیسے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے, بلال اذان دیکھ مطلب نماز کے ذریعے جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ,
جی
اس طرح کی روایت ملتی
جی
ہے نا. نماز ایک اسی عمدہ ترین عبادت کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرما دیتے نماز سے, آقا کی نماز سے محبت کے تو عالم ہی کچھ اور تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اس طرح مسواک
ایسا ہی
ہے, اسی طرح داری شریف, اسی طرح مطلب کہ حیا, الحیا شعبۃ من الایمان, یعنی اتنے ایمان کے اجزاء بیان کر کے بھی فرمایا کہ الحیا شعبۃ من الایمان, الگ سے اس کو بیان کیا گیا. تو ایسی کئی روایت ملتی ہے جیسے پڑوسی کے تعلق سے ملتی ہے, والدین کے تعلق, بچیوں کے تعلق سے, عورتوں کے تعلق سے, غلاموں کے تعلق سے, یعنی وہ جو ماحول تھا جس میں بہت سارے مسائل تھے اور یہ چیزیں کافی پرابلم ان موضوعات میں تھے, اور ان کے لیے خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوششیں فرمائی. ادھر نیکی کی دعوت کے تعلق سے جو تکالیف آتی ہیں اس کو برداشت کرنے کے تعلق سے, تو خاص وہ باتیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور وہ باقاعدہ آپ کی حدیث میں عنوان بن جاتا ہے اس کے کرنے کا, میری حدیث سنے, اسے یاد رکھے اور دوسروں تک پہنچائے, اس کے لیے دعائیں عطا فرمائے, میرے جانشین پر اللہ کی رحمت و اللہ پاک اسے تر و تازہ رکھے, اس طرح کی جو روایتیں ہم نے پڑھی سنی ہیں, تو ایسے افعال اور ایسے عمل اگر بندہ زیادہ کرتا ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ زیادہ خوش کرنا, خوشی تو ہوتی ہے ایک زیادہ خوش کرنا ہوتا ہے جو ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, تو اس کو بھی آپ لیں گے؟
بالکل ایسا ہی ہے, یہ ساری باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی یہ سارے ایسے ہی اعمال میں آئیں گے. ایک حدیث پاک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حیاتی خیر الکم و مماتی خیر الکم, میرا زندہ رہنا یعنی دنیا میں تشریف فرما رہنا یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے, اور میرا انتقال کرنا یعنی دنیا سے تشریف لے جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر اس کی وجہ یہ بیان کی کہ جو حیات یعنی دنیا میں تشریف فرما رہنا یہ بہتر ہے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ سوال کرتے ہو, میں تمہارے سوالات کے جوابات دیتا ہوں, یعنی یہاں جو بھی تمہیں مسئلہ پیش آتا ہے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہو تو میں اس کا جواب تمہیں دیتا ہوں, اور جو یہ فرمایا کہ مماتی خیر لکم، دنیا سے تشریف لے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس کی وجہ یہی بیان کی کہ جب قبر میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اعمال پر خوش ہوتے ہیں، اور برے اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یوں ہر اچھے عمل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری خوشی ہوتی ہے، اور بالخصوص جو چند آپ نے بیان کیے، تو جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے یہ کام کیے جائیں گے، اس سے اللہ جل شانہ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔
تو میں مفتی شفیق صاحب کی طرف اب آؤں گا کہ اب جیسے کہ کچھ اس طرح کی تو بات ہوئی، اب بعض ایسی ہیں چیز جیسے حالات واقعہ زمانے کے ساتھ اس میں تبدیلی آتی ہے اور پھر ہم وہ عمل نیکی کے ساتھ نیکی کی نیت سے کام کرتے ہیں، جیسے بارہویں شریف منانا۔ اب یہ کوئی حدیث اس طرح شاید حدیث کہ بھائی چراغا کرو میری ولادت کے وقت، تو یہ نہیں، لیکن خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا ولادت کا دن منانا اس طرح ایک ملتا تو ہے ہمیں، اور بھی ہمیں اس طرح کے دیگر اولیاء کرام بزرگ واقعات ملتے ہیں۔ تو اب ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسا اچھا کام ہے کہ ہم چراغا کرتے ہیں، ہم جھنڈے لگاتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منا رہے ہیں۔ اب یہ عمل بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے، عمل تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہونا ہی ہونا ہے، تو اس طرح کے جو افعال اور اعمال ہیں، اور اسی عنوان پر ہم نے کسی غریب کی مدد کی کہ میلاد کا مہینہ ہے، آقا کی ولادت کی خوشی میں ثواب کی نیت سے یہ میں ایک غریب کی عام مسلمان کی مدد کرتا ہوں، یا اس طرح کے اور اچھے اور نیک کام کرتا ہوں، تو ماہ میلاد کو بنیاد بنا کر، ماہ میلاد کو آقا کی ولادت کی خوشی کو بنیاد بنا کر امتی نیکی کرتا ہے کہ یہ نیکی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میری آقا کی ولادت کا مہینہ ہے اور میں اس کی خوشی کے عنوان پر میں ایک نیکی کا کام کرتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی رضا مجھے ملے۔ اب یہ عمل بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوتا ہے تو اس کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امتی کے اعمال وہ پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اچھے اعمال پر خوش بھی ہوتے ہیں اور راضی ہوتے ہیں۔
یہ باقاعدہ حدیث ہے نا،
یہ باقاعدہ حدیث ہے،
تاکہ کسی کو یہ مطلب جب بھی خیال آیا کہ کسی کو سننے لگا یار یہ بار بار کہتے ہیں کہ عمل پیش ہوتے ہیں، عمل پیش ہوتے ہیں، تو یہ کس حدیث سے ثابت ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہاں تو ثابت والا یہ مطلب حاجی ثابت کافی ہیں اس وقت نا، تو میں نے کہا ایک یہ بھی ہو جائے تو ان کا بھی یہ کام پورا ہو جائے گا۔
یہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی روایت ہے اور ہر آدمی کے والدین کے حوالے سے بھی ہے کہ تمہارے ماں باپ پہ بھی تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے اپنے ماں باپ کو بھی یعنی برے اعمال کر کے تکلیف نہ پہنچاؤ، اچھے عمل کرو گے تمہارے ماں باپ قبروں میں بھی خوش ہوں گے۔ تو دو روایات ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حیاتی خیر الکم و مماتی خیر الکم، اور ماں باپ کے حوالے سے بھی ہے، اور ان میں باقاعدہ ایام بھی بیان کیے، پیر کے دن بھی اور جمعرات، یہ وہ ایام ہیں کہ جس میں ہمارے باقاعدہ اعمال جن کے والدین دنیا سے جا چکے ان کو بھی پیش ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اچھے اعمال کے ذریعے اپنے ماں باپ کو خوشی پہنچاتا ہے تو یہ بالکل مقصود شرع ہے اور اس کو اسی کی ترغیب دی گئی، اور برے اعمال کے ذریعے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو یہ اعمال کا پیش ہونا یہ تو بالکل حق ہے اور بجا ہے، اور حدیث پاک میں باقاعدہ اس کو فرمایا گیا۔ جہاں تک رہا آپ نے فرمایا کہ خوشی کے اعتبار سے، ولادت کی خوشی کے اعتبار سے، تو جی ہاں، ہمارے بزرگ اسلاف آج تک جو اس انداز سے یعنی اپنے اپنے دور کے مطابق جو خوشی کرتے تھے اور وہ جو خوشی مناتے تھے، تو وہ خاص بنیاد وہی میلاد ہے، بنیاد وہی ولادت مبارکہ ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ پاک نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، صحابہ کرام علیہ مردوان ایک مرتبہ باہر بیٹھے ہیں اور آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے ان صحابہ سے پوچھا ما اجلسکم، آج تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، یہ تمہارا آج بیٹھنا، تمہارا آج یہ گویا کہ جلسہ لگا لینا، یہ کس وجہ سے ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ کی حمد کریں، شکر بجا لائیں اس بات پر کہ آپ کے ذریعے سے اللہ نے جو ہمیں ہدایت اور ایمان کی جو نعمت عطا فرمائی ہے اور یہ احسان فرمایا ہے ہم پر، گویا کہ آپ کا امتی بننے کا ہمیں یہ شرف عطا فرمایا ہے، ہم اس پر شکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہ مردوان نے اللہ کی قسم ذکر کر کے کہا ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قسم اس لیے نہیں دی کہ تمہارے بیٹھنے پر مجھے کوئی شک ہے، نہیں، بلکہ میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا ہے اور اس نے آ کر خبر دی ہے کہ اے محبوب، آپ باہر آئیں اور آپ کے صحابہ وہ جو ایک مجلس لگا کر بیٹھے ہیں اور وہ جو اللہ کی حمد اور شکر ادا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ کہ ایمان، اسلام اور ہدایت ہمیں نصیب ہوئی اور آپ کے امتی بننے کا شرف ملا گئے، ان کے اس بیٹھنے پر اور یہ ذکر کرنے پر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، یعنی ان کا یہ بیٹھنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اور اس بیٹھنے پر یہ خاص طور پر فضیلت ارشاد فرمائی۔ اور یہ صحابہ کرام علی مردوان کے انداز ہوتے تھے کہ وہ بھی اسی طریقے سے بیٹھ کر اور خاص اس نعمت کو ذکر کرتے تھے، اور یہ ذکر میلاد اس اعتبار سے تو یہ ہر دور میں ہی اپنے اپنے طریقے سے رہا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق رہا خوشی کا، تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہے کہ لوگ خوشی منائے۔ یہاں فرحت کا ذکر ہے، خوشی منانے کا ذکر ہے، اب وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشی منانی ہے۔ تو اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت، شارحین نے تفاسیر میں جہاں اس سے مراد قرآن عظیم کی اس رحمت اور فضل کو بیان فرمایا ہے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو وہ فضل الہی، وہ رحمت الہی فرمایا ہے، اور اس کی تائید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی اللہ کی رحمت ہیں کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ تو بیسک جو خوشی ہے وہ اسی آیت مبارکہ سے، ادوار تبدیل ہوتے گئے اور اس میں ہر ایک اپنے اپنے انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی وہ خوشی کرتے رہے، اظہار بھی کرتے رہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں مسجدوں میں باقاعدہ چراغ نہیں ہوتے تھے، باقاعدہ چراغ روشن نہیں ہوتے تھے، یعنی ایسا نہیں تھا، لیکن اس کے بعد دیکھا کہ زمانہ آیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، رمضان شریف جیسے ہی مہینہ شروع ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی چراغاں سے مسجد کو بہت زیادہ روشن کیا، اور چراغاں مطلب چراغ لگائے گئے، چراغ روشن کیے گئے۔ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ جب مسجد تشریف لائے، دیکھا مسجد بڑی روشن گئے، تو آپ کی زبان مبارک سے کتنی خوبصورت یہ دعا نکلی کہ اے عمر، آپ نے ہمارے لیے مسجد کو روشن کیا ہے، اللہ پاک آپ کی قبر کو روشن فرمائے۔ تو یہ جو چراغ یعنی مسجد کو روشن کرنے، پھر اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے کس انداز سے مسجدوں کے اندر چراغوں میں اضافہ کیا اور ان کو مزید روشنی کا اہتمام کیا۔ یعنی میں عرض کر رہا ہوں کہ چند ہی سال گزرے ہیں، تو اس کے بعد رمضان کی آمد پر بھی ایک انداز مختلف ہو گئے تھے، اور اس انداز سے کہ نمازیوں کو روشنی ملے، نمازیوں کو یہاں فرحت ملے، تو ہر دور میں یہ انداز مختلف رہے ہیں، اور آج کے اس دور کے مطابق جہاں ہماری دوسری خوشیوں کے معیار بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے بچوں کی ولادت پر یا شادیوں پر اس انداز سے وہ خوشیاں کرتے ہیں، تو جو شریعت کے دائرہ کار کے مطابق چراغاں ہو یا کوئی اور خوشی ہو، تو جب ان خوشیوں کو ہم یوں مناتے ہیں، چاہے ملکی تہواروں کی خوشیاں ہوں، اس کو بھی اس طریقے سے منایا جاتا ہے، تو وہاں سب سے بڑی نعمت اور عظیم نعمت جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں ایمان عطا فرمائے، قرآن کی دولت عطا فرمائی، اور جن کی وجہ سے ساری نعمتیں یہ ملی ہیں، تو ان کی آمد پر بدرجہ اولا حق بنتا ہے کہ ہم خوشی کے اظہار کریں۔ اور وہ خوشی کے جب اچھی نیت ہوگی اور اس میں بارگاہ رسالت میں یہ نذرانہ پیش کرنے کی نیت ہے، بارگاہ رسالت میں اپنا عمل پیش کرنے کی نیت ہے، تو بالکل ہمارے ان اعمال سے بھی اللہ کی رحمت سے نبی پاک علیہ السلام وہ راضی بھی ہوں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک ہمیں وہ اجر اور ثواب بھی عطا۔
مجھے یوں ایسے ہی مفتی صاحب، حسان بھائی، آپ دونوں سے میں بات کروں گا، مجھے سب ہوتا ہے کہ جیسے کہ بارگاہ رسالت میں یوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس امتی نے آپ کی ولادت کی خوشی میں یہ نیک عمل کیا ہے، مجھے بہت ایسا ہوتا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عمل ہمارا پیش ہوتا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاحظہ فرمائیں گے کہ میرا امتی میری ولادت کی ایسی خوشی منا رہا ہے، اس کو میرے آنے کی اتنی خوشی ہوئی تھی، تو یہ خوشی کس قدر ہمیں فائدہ پہنچاتی ہوگی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو ہم پر جو کرم کی نظر پڑتی ہوگی اور جو ایک آقا کی جو عنایت پڑتی ہوگی، تو کیسا مطلب کہ دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی کا سامان جمع ہو جاتا ہوگا، کیا فرماتے ہیں حسن بھائی؟ جو بھی آپ، میں نے تو دونوں کے درمیان بات کی.
یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ،
سبحان اللہ،
کہ ان کی خوب خوب عزت کرو، خوب ان کی تعظیم کرو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے لیے شریعت کے دائرے کے اندر کیا جائے، وہ سارا کا سارا اس آیت مبارکہ کے تحت آتا ہے، اس پر عمل کے تحت آتا ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کے لیے سارے کام کرتا ہے، چاہے وہ جلوس نکالتا ہے، چاہے وہ اجتماع ذکر و نعت کے اندر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو سنتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، یہ تمام کے تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے دائرے کے اندر ہی آتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم یہ یقیناً وہ کام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کی جائے. اور جیسا کہ میں نے یہ عرض کیا آپ کے سامنے ابھی کچھ دیر پہلے مسکراہٹ کے حوالے سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسکراہٹ ہوتی تھی وہ عمومی طور پر امت کو کسی غم سے نجات ملے، کوئی ان کو خوشخبری ملے تو وہ زیادہ ہوتی تھی. اسی طرح علماء نے اس مقام پر ایک گفتگو اور کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم تعریف کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم والے کام کرتے ہیں، یقیناً بالیقین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے اس میں کسی کام کے محتاج سرے سے ہیں ہی نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف خود رب عز و جل فرماتا ہے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت تو ان کی تعریف تو ان کا رب فرماتا ہے. ہمیں درود پڑھنے کا حکم ہوا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ہم درود پڑھیں اور سلام بھیجیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب. لیکن اس سے پہلے ہی اللہ پاک نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے تو مسلسل اس غیب بتانے والے پر درود بھیج ہی رہے ہیں، رحمت اللہ پاک نازل فرما رہا ہے، فرشتے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو ہمیں جو درود پڑھنے کا حکم ہوا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ لوٹ کر ہماری ذات کی طرف آتا ہے، پلٹ کر ہماری ذات کی طرف آتا ہے. تو اسی طرح جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی تعظیم و تکریم والے معاملات کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کاموں کے محتاج نہیں، لیکن یہ کام کرنے کی وجہ سے آپ خوش اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کاموں کا فائدہ امت کی طرف لوٹ کر آتا ہے. تعظیم کریں گے، تکریم کریں گے، نعتیں پڑھیں گے، تعریفیں کریں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کے اندر ہم کسی طرح کا اضافہ نہیں کریں گے، لیکن اس طرح کر کے ہم اپنے مقام کو بلند کریں گے، اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. لہذا جب آپ کے امتی کا عمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا عمل آپ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور وہ ملاحظہ کریں گے کہ اس کے ذریعے سے آپ کی امت کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہو رہا ہے، تو بلا شبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقیناً اس سے خوش ہوں گے،
اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایک دیکھنے والے نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم ہر سال آپ کا میلاد مناتے ہیں، آپ کے میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، تو کیا آپ بھی اس سے خوش ہوتے ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، فرحنا من فرح بنا، جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں کر کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کے کام کر کے یہ اپنی قسمت جگانا ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ما ان مدحت محمدن بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کلام کو، اپنی نعتوں کو اپنے کلام کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں کر پاتا، ہاں میرے کلام کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامے آتا ہے تو میرے کلام کو بلندی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جو بلندی ہے، جو کلام، جو عروج ہے، جو تعریفیں ہیں، جو فائدے ہیں، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہماری طرف لوٹ کر آ رہے ہوتے ہیں، اس کے فائدے ہمیں حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوش کرنے والی ہے۔
میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک جسے بھی کرنا نصیب ہو یقیناً وہ نصیب والا ہے۔ میں نے چند باتیں مفتیان کرام سے سوال جواب کی صورت میں کی سیکھی، ہم سب کو سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا۔ ایک بات تو سمجھ میں آ جانی چاہیے، بڑا محروم ہے وہ شخص جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے سے محروم ہے۔ بس اللہ پاک جب تک ہم جئیں، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں ہمیں بھی ہماری آنے والی نسلوں کو مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے گھر، ہمارے ہر ہر جگہ آقا کے جشن ولادت کی خوشی میں سجی رہے، روشن رہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو اس کے صدقے ہمارے دل بھی روشن ہوں گے، ہم ان کا ذکر کرتے رہیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو دنیا اور آخرت میں ہماری بھی لاج رہی جائے گی، وہی لاج رکھنے والے ہیں۔ سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہے، ہم دنیا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہے، آپ کو یاد کرتے رہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے رہے، اللہ پاک نے چاہا تو ہماری جو بھی خرابیاں ہیں، جو ہماری برائیاں ہیں، آقا اس پر پردہ ڈال دیں گے۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔
تمہارے تو
تم کو
یہ شعر اعلی حضرت کا ہے، ٹھیک ہے، یہ اعلی حضرت کا شعر ہے کہ تمہارے تو وہ ایسا اور نافرمانی اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے۔ مگر اعلی حضرت کا ایک اور شعر، یہ حسن رضا صاحب کا شعر ہے، اور اعلی حضرت ایک جگہ پر کیا لکھتے ہیں، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے۔ یہ درست ہے، شرم تو آتی ہے، شرم تو آئے گی کہ کس منہ سے ساتھ کس کی کیا منہ لے کر جائیں، مگر اعلی حضرت نے کیسی دھارس دی، تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، جائے کہاں پکارے کسے، کس کا منہ تک ہے، کیا پرسش اور جا بھی سکے بے ہنر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز سے ہی بھیک بھر کی ہے، تو مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لائے نہ حاجت اگر کی ہے۔ تو انشاءاللہ جشن ولادتی خوشیاں مناتے تھے، منا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک مناتے رہیں گے، انشاءاللہ 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 عز و جل۔ صلو علی الحبیب، جوابات دیجئے۔
لبیک،
شفا شریف جو کتاب ہے کس نے لکھی ہے؟ شفا شریف یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور بڑی عشق و محبت بھری کتاب ہے، کس نے لکھی ہے؟
حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ۔
قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ سیرت مصطفیٰ کتاب کے مصنف کا نام بتائیے۔ سیرت مصطفیٰ کتاب کے مصنف کا نام بتائیے۔
عبد المصطفیٰ اعظمی،
علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی، جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں ظاہری زندگی کے کتنے سال گزارے؟
تیرہ سال
جی نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ پاک میں اپنی ظاہری زندگی کے کتنے برس گزارے؟
نبی پاک صاحب صلی اللہ،
دس سال
گزارے،
10 سال، جواب درست ہے۔ فتح مکہ ہجرت کے کس سال ہوا؟
اس سوال کا جواب فیصلہ باد سے شامل کریں گے۔
فتح مکہ ہجرت کے کس سال ہوا؟ مکہ پاک کے جو فتح ہونے کا جو واقعہ ہے، ہجرت کا کون سا سال تھا؟ فیصلہ آباد، جی
8 ہجری،
جی
فتح مکہ کے 8ویں سال۔
دوبارہ فرمائیے تھوڑا،
فتح مکہ کے 8ویں سال، 8 ہجری،
8 ہجری، تھوڑا اس کو بہتر کرے، ہجرت کے
آٹھویں سال،
8ویں سال، جواب درست ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شہزادیاں تھیں آپ کی؟
سوال کا جواب بھی فیصلہ آباد سے شامل کریں گے۔
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہزادیاں تھیں، کتنی بیٹیاں تھیں؟ جی فیصلہ آباد،
3 4 4 4 4،
جواب درست ہے۔ امام بخاری کا اصل نام بتائیے۔ امام بخاری کا اصل نام کیا ہے؟
محمد بن اسماعیل
رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. جواب درست ہے. قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار آیا ہے؟
چار بار.
جواب درست ہے. اس شعر اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا کا دوسرا مصرع سنائے.
جب ہی خدا نہ چھپا تم پہ کروڑا درود.
مصرع درست کیجئے.
جب ہی خدا نہ چھپا تم پہ کروڑا درود.
درست کیجئے. آخری موقع دے رہا ہوں.
ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیجئے گا.
اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا.
تم سے خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑا درود.
نہیں, مصرع درست کیجئے.
جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ درود.
مصرع درست کیجئے.
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑا درود.
جی,
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ.
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جواب درست ہے. اس شعر قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی. قبر میں عطار کی آمد ہو جب سرکار کی. اس کا دوسرا مصرع. جی بتائیے.
ہو زبا پر یا خدا اہلاً و سہلاً مرحبا.
درست کیجئے. ہو
زبا پر یا خدا اہلاً و سہلاً مرحبا.
ہو زبا پر یا خدا اہلاً و سہلاً مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاءاللہ.
مدری چینل کے ناظرین, ماہ ربیع الاول, ماہ میلاد اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور الحمدللہ عاشقان ماہ میلاد اپنے گھروں پر چراغا کا بھی اہتمام کرتے ہیں. آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں.
مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد مرحبا, غمخوار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, منٹھار کی آمد مرحبا, مرحبا. مناؤ جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر, جشن میلاد النبی سب جھوم جھوم کر
سارے پکارو
مرحبا یا مصطفیٰ.
جھوم کر لب کہہ دو یارو
مرحبا یا مصطفیٰ.
کہہ کر اس یا شیارو مرحبا یا مصطفیٰ. بگڑی قسمت کو سوارو مرحبا یا مصطفیٰ.
طہٰ دی شان والیا میرے آقا, عرشات جان والیا میرے آقا, طہٰ دی شان والیا میرے آقا, عرشات جان والیا میرے آقا. سرکار دی آمد
مرحبا,
منتار دی آمد
مرحبا,
سردار دی آمد
مرحبا,
حضور دی آمد
مرحبا,
اول دی آمد
مرحبا,
آخر دی آمد
مرحبا,
یاسین دی آمد
مرحبا,
طہٰ دی آمد
مرحبا.
الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف شہروں سے عاشقان میلاد مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے مختلف شہروں سے فیضان مدینہ کا رخ کیے ہوئے ہیں. شیخو پورا سے ایک ٹرین کے ذریعے عاشقان رسول کی آمد ہوئی ہے. آئیے آپ کو اس کے مناظر دکھاتے ہیں.
اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا, جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ پاک کی راہ میں ہے.
ماہ میلاد کی پیاری پیاری برکتیں حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مرشد کی زیارت کے لیے سلائم صاحب قرآن خانی کرتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے الحمدللہ بابر ہوتے یہاں پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ انشاءاللہ مدنی مذاکرہ دیکھیں گے.
مرحبا
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 مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحب اسد مرحبا صلی علی خوش آمدید آمد نور خدا صلی علی خوش آمدید
ماشاءاللہ ہمارے یہ جو شیخو پورا کے اسلام بھائی حاضر ہوئے تو یہ بھی مدے چل کے ناظرین ایک بڑا ہی ایمان افروز سفر ہوتا ہے کہ اس سفر میں قرآن کی تلاوت درود پاک اور یہاں تک کہ اسلامی بھائیوں نے روزہ بھی رکھا کیونکہ 12 روزوں کا بھی ایک سلسلہ ماہ ربیع الاول شریف میں منایا جا رہا ہے دعوت اسلامی کے تحت تو اللہ پاک کی رحمت سے یہ بھی ایک انداز ہے کہ اس طرح کے جو سفر ہیں الحمدللہ اس میں خوب سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے الحمدللہ حاجی شاہد صاحب کے پاس جو ہمارے فیصلہ آباد میں اس وقت ہمارے پاس اسکرین پر عاشقان رسول موجود ہیں تو یہ بھی مختلف جگہوں سے جمع ہوئے اوکاڑا کاموکی حاصل پور یزمان منڈی اور کروڑ پکا ٹوبا پنڈی بھٹیاں تلا گنگ الحمدللہ اس کے بھی اسلام بھائی دور و نزدیک سے سفر کر کے الحمدللہ آج فیصلہ آباد میں جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں حاضر ہوئے اللہ پاک سب کا آنا بھی قبول فرمائے اور سب کو اس کی خوب برکتیں عطا فرمائے
مدنی چل کے ناظرین امیر اہل سنت دارال برکات العالیہ کی تحریر کردہ 40 احادیث 40 اطہار کس 2 اس کی الحمدللہ ایک تحریک جاری ہے عاشقان رسول اس کو خرید بھی رہے ہیں اس کو پڑھ بھی رہے ہیں یاد بھی کر رہے ہیں جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے طلبہ اور اساتذہ کی نیتیں موصول ہوئی ہیں آئیے آپ کو اس کا ایک ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں
علم کا مجھ کو شوش عطا کر خدا علم کا مجھ کو شوش عطا کر خدا علم نافع ملے از پائے علماء علم نافع ملے از پائے علماء
مدنی چل کے ناظرین مدنی مذاکرے کے دوران ہم جانشین امیر اہل سنت خلیفہ امیر اہل سنت کا ایک ویڈیو کلپ بھی دیکھتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں
بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برکات کو یوں بیان فرماتی ہیں کہ میرا قبیلہ بنو سعد قحط میں مبتلا تھا جب میں آپ کو لے کر اپنے قبیلے میں پہنچی تو قحط دور ہو گیا زمین سر سبز درخت پھلدار اور جانور موٹے تازے ہو گئے ایک دن میری پڑوسن مجھ سے بولی اے حلیمہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تو میں نے کہا یہ روشنی کسی چراغ کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ بچہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کے نورانی چہرے کی وجہ سے میرے پاس 7 بکریاں تھیں میں نے آپ کا مبارک ہاتھ ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت سے بکریاں اتنا دودھ دینے لگیں کہ ایک دن کا دودھ 40 دن کے لیے کافی ہو جاتا تھا اتنا ہی نہیں بلکہ میری بکریوں میں اتنی برکت ہوئی کہ 7 بکریوں سے 700 بکریاں ہو گئیں قبیلے والے ایک دن مجھ سے بولے کہ اس مبارک بچے کی برکتوں سے ہمیں بھی کچھ حصہ دو چنانچہ میں نے ایک تالاب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو اس تالاب کا پانی پلایا گیا تو ان بکریوں کے اتنے بچے پیدا ہوئے اور قوم ان کے دودھ سے خوشحال اور مالدار ہو گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے کہ مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا امی جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں جس جنگل میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا ہے ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر یعنی گندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا ہے جنگل کے جانور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم چومتے ہیں اور مولانا حسن رضا خان کیا خوبی فرماتے ہیں ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا
فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی آئیے اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور، آقا کی آمد کا مبارک مہینہ ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی تحریک عطا کی ہے، اور اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں الحمدللہ نیتیں بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں. بس اس مبارک مہینے میں درود پاک کی کثرت کی ایسی روٹین بن جائے ہماری کہ ہم زندگی بھر روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے بن جائیں. اور کاش روزے رکھنے کی بھی سعادت حاصل ہو، تو روزہ رکھنے کی بھی تحریک الحمدللہ چل رہی ہے. عاشقان رسول جو ہے روزے رکھ رہے ہیں، اپنی نیتیں بھی بھیج رہے ہیں. تو مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، آپ بھی نیت کیجئے، پیر شریف کا تو روزہ رکھ ہی لیجئے انشاءاللہ، ورنہ 12 روزے، 7 روزے اور 3 روزوں کی تحریک بھی چل رہی ہے، تو اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم. اور ہر پیر شریف کو روزہ رکھیں گے تو 4 تو یوں ہی ہو جائیں گے. نیت کر لیں انشاءاللہ، اور اپنی نیتیں بھی شعبہ اصلاح اعمال کو بھجوائیں. آئیے اس کی کارکردگی بھی دیکھتے ہیں.
ربیع الاول 1446 ہجری 1200 درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں 1,48,892 1,48,892 اب تک پڑھے گئے درود پاک 14 کروڑ 1,64,487 14 کروڑ 1,64,487. ربیع الاول 1446 ہجری میں ملنے والی نفری روزوں کی نیتیں، کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں، اسلامی بھائیوں کی تعداد 66,112 66,112 اسلامی بہنوں کی تعداد 94,964 94,964 ٹوٹل تعداد 1,61,076 1,61,076 9 ستمبر 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، موت کے وقت فوت شدہ والدین کی شکل میں آ کر کون مرنے والے کو اسلام چھوڑنے کے مشورے دیتا ہے؟ جواب، شیطان. سوال نمبر 2، جہنم میں کسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی؟ جواب، جسے سب سے ہلکا عذاب ہوگا. سوال نمبر 3، قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا تو آپ کہاں دفن ہوں گے؟ جواب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے روضہ مبارک میں. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد سلیم اتاری مری پنجاب، بنت مسعود اتاریہ اسلام آباد، ام احمد کھاریاں، بلال اتاری چیچا وطنی، ابو محمد توقی رضا کوئٹہ، محمد وقاص اتاری مورو سندھ، حسن رضا اتاری کراچی. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ام احمد کھاریاں، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم.
آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، بہت بڑے اللہ کے ولی ہونے کے باوجود حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بخشش کا سبب بظاہر ایک چھوٹا سا عمل بنا، وہ اہم عمل کیا تھا؟ سوال نمبر 2، جس غیر مسلم بادشاہ نے جنت کا تذکرہ سن کر دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی تھی اس کا نام بتائیے. سوال نمبر تین، ہمارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر کس وجہ سے مسکراتے تھے؟ ان تین سوالات کے جوابات آپ ہمیں ایس ایم ایس نمبر 03411255554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلام بھائی نے اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگا۔